أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، آج کی اس نشست میں ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے، محمد و آل محمد. سورہ لقمان کی چند آیتیں جو ہمارے اس وقت پیش نظر ہیں، یہ قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، سورہ لقمان، اور 34 آیتوں پر مشتمل یہ مختصر سورہ ہے، بہت طولانی سورہ نہیں ہے. اس سورہ میں پروردگار عالم نے آغاز ہی میں وہ انداز اختیار کیا ہے جو سم واٹ سملر ٹو سورہ بقرہ ہے. جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ کو انداز نظر آتا ہے، تقریباً وہ انداز ابتدا میں یہاں پر بھی موجود ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ کے فوراً بعد کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی آغاز میں الف لام میم ہے، یہاں پر بھی الف لام میم ہے. وہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہی کی رفعت کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار نے کتاب ہی کا ایک وصف بیان کیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم ہے کہ جس کی آیتیں ہیں، یعنی جو تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جو حکمت والی کتاب ہے، اس میں حکمت موجود ہے. ہدن و رحمتن للموسنی، اور اس کے اندر ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو محسنین ہیں. وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہدل للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا. جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو وہی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، ورنہ لاپرواہی ہے. یعنی اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حال پھر لاپرواہی میں گزرتا ہے. لیکن جس کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہوتا ہے وہ اپنے اس موجود لمحے کے اندر محنت کرتا ہے. بچہ کیوں اسکول کے اندر محنت کرتا ہے، کالج کے اندر کیوں وہ اتنی زحمت اٹھاتا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے جا رہا ہے، اسی لیے ساری محنت کر رہا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک انسان کیوں زحمت اٹھائے گا؟ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. تو جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہوگا وہ یہ سوال کرے گا کہ میرا بنے گا کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کو ایکنالج کر رہا ہے، وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ معاملہ صرف اس دنیا کے اندر کے فریم ورک کا نہیں ہے، معاملہ اس کے بعد کا بھی ہے. ورنہ تو جتنی عیاشی ہے انسان عیاشی کرے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیش و عشرت کرنا ہے کرو، اس لیے کہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و عالم. اگر آپ لائٹر نوٹ پہ مجھ سے پوچھیں کہ مستقبل کی تیاری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہدن و رحمتن للمحسنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے. اس لفظ کا اضافہ کیا پروردگار عالم نے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، کہ یعنی آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے یہاں جائیے اور وہاں سے وہاں جائیے اور آگے بڑھ جائیے، دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، یہ کتنے کلومیٹر کی سڑک ہے، اس طریقے سے آپ چلتے چلے جائیے. رحمت کے اندر ایک مرسی کا، ایک اپنائیت کا پہلو بھی موجود ہے. یعنی گائیڈنس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے جہل کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن رحمت کے اندر فیسیلیٹیشن بھی شامل ہے. اگر آپ غور کریں کہ ہدایت کے اندر صرف بتا دیا کہ یہاں پر یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، لیکن اگر ایک انسان اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، شفقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ یہاں سے آپ یوں چلے جائیے، یوں چلے جائیے، یوں چلے جائیے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے ساتھ میں آپ کو ایک ٹفن بھی دے دے، اور وہ یہ کہے کہ راستے میں اگر آپ کو بھوک لگے تو یہ کھانا بھی آپ کھا لیجیے گا، پھر وہ کہے کہ ایک منٹ رکیے رکیے رکیے، ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ بھی آپ کو دے دے، کہ اگر آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی بھی پی لیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مثلاً یہ کہے کہ راستے میں اس جگہ پر واش رومز بھی ہوں گے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو وہاں پر آپ رک سکتے ہیں. یہ جو فیسیلیٹیشن ہے، اس فیسیلیٹیشن کو آپ گائیڈنس کے ساتھ ایک عمومی معنی کے اندر مرچ کرنا چاہیں تو شاید مرچ کر لیں، لیکن یہ کہ یہ رحمت کے معنی زیادہ لیے ہوئے، کہ پروردگار عالم صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا ہے، بلکہ اس کرنے کے ساتھ اس کی طرف سے ایک محبت اور اپنائیت والا معاملہ. وہ اجنبی کی طرح سے گائیڈ نہیں کرتا، ماں کی طرح سے مہربانی کرتا. جس طرح سے ماں گائیڈ کرے گی تو ماں کی گائیڈنس کے اندر شفقت، محبت، رحمت وہ ساتھ ساتھ شامل ہوگی. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم صرف ہدایت نہیں کرتا، ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو کچھ رحمت تو وہ ہے کہ جو انسان کے لیے بائی ڈیفالٹ ہے، جب وہ اس دنیا میں ہے تو رحمت ہے ہی ہے، لیکن یہاں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ خاص اس کتاب کے کانٹیکس میں، کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے. انسان کو صرف بتانے والی نہیں ہے، انسان کو سکون دینے والی ہے، انسان کو اطمینان دینے والی ہے، اس کو ایک سیٹسفیکشن دینے والی ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کتاب کے ساتھ دوستی کرے، تو یہ وہ دوست ہے کہ جو اس کو گائیڈ بھی کرے گا، اور یہ دوست وہ ہے کہ جو اس کے اوپر مہربان بھی ہوگا. اس کے لیے پری ریکویزٹ جو پروردگار نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے محسنین، کہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو خود بھی محسن ہوں، یعنی یہ چیز پہلے سے تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے. یہ وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے، یہ وہ انٹرنس ٹیسٹ ہے، کہ جب آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو وہ داخلے دینے سے پہلے انٹرویو کرتے ہیں، داخلہ دینے سے پہلے کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں. تو آپ اگر ان سے یہ کہیں کہ آپ ٹیسٹ کس بات کا لے رہے ہیں، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اس کو پڑھائیں، تو اگر آپ پڑھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہو؟ تو وہ سامنے سے یہ کہیں گے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے، یقیناً پڑھائیں گے، مگر آگے جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زیرو پر ہے یا پہلے سے اس کے پاس کوئی ایگزسٹنگ نرچرنگ ایسی ہے کہ جو موجود پوٹینشیل تھا کچھ اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم نہیں کہہ رہے ٹو دا میکسیمم لیول، لیکن یہ کہ ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جب تم کو بھیجا ہے تو یو آر ناٹ ایٹ زیرو، تم اس وقت زیرو پر نہیں ہو. آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، اتنی سینسز ہیں، اتنی عقل دی ہے، انٹلیکٹ ہے تمہارے پاس، ایک ماحول دیا ہے، ریسورسز تمہارے پاس ہیں، تو اس کے ذریعے سے تم اپنے عمل کو کچھ حسین بناؤ، پھر یہ کتاب حسین تر بنائے گی، پھر اس حسن کے اندر مزید اضافہ ہوگا. کچھ نور تم لے کر آؤ، اس نور کو نورن علی نور ہم بنائیں، سونا ہو تو سونے پر سہاگ سہاگا یہ ہم کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے لیے تمہیں بہرحال کچھ بنیادی چیزیں کرنا ہوں گی. اسے پروردگار نے یہاں پر محسنین سے تعبیر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے متقین سے تعبیر کیا. متقین کی شرح میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جن کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. اب محسنین وہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مار ہی رہے ہیں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے، جتنا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ جو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ اس کو فائن ٹیون کر کے بہتر بنا کے مزید آگے چلانا اور چڑھانا مزید اس کو رفعت عطا کرنا، مزید اس حسن کو نکھارنا، کہ وہ یہ کام یہ کتاب کرے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ بہت سے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو بے دین ہوتے ہیں مگر با اخلاق ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بے دین ہوتے ہیں کہ بے دین بھی ہوتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان ہے اگر وہ ظالم ہے تو ظلم برا ہے، یہ جاننے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کہ وہ مومن ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ ظلم برا ہے، اگر وہ مومن ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ چوری کرنا برا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ظلم کرنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے، تو پھر وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہے کہ ظلم کرنا برا ہے پھر بھی اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ توقع نہ کرے کہ یہ کتاب اس کی ہدایت کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ہے نا، دوسری جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ خدا ظالم کی ہدایت نہیں کرتا، تو ظالم کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ظالم اس بات کو جانتے ہوئے کہ ظلم برا ہے، اس نے اپنے نفس کو اتنا کل کیا ہے، اتنا کرش کیا ہے، اتنا اس نے اپنے ضمیر کو سلا دیا ہے کہ اب وہ ظلم سے اتنا خوگر ہو چکا ہے، مانوس ہو چکا ہے، اتنا یوزڈ ٹو ہو چکا ہے، اکسٹمڈ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو برا ہی نہیں محسوس کرتا۔ تو یہ اس نے اپنے ضمیر کو جو مار دیا ہے، اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو بیدار کرے۔ اگر وہ ضمیر کو بیدار ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ جو ہدایت کے سگنلز ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے موبائل سیٹ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ پروردگار توقع کرتا ہے کہ ایک انسان سنجیدہ بنے اس دنیا میں رہتے ہوئے، سنجیدہ بنے تو مستقبل کو اس کو فکر ہو، جب مستقبل کی اس کو فکر ہوگی تو اس دنیا میں اس زمانے میں جب کہ فرض کریں کہ اس کو اب تک کتاب کی ہدایت نہیں ملی تو وہ اپنے طور پر تو کم سے کم یہ سوچے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو وہ کم سے کم اس اچھے کو تو اختیار کرے اور اس برے کو تو ترک کرے۔ جب وہ اس برے کو ترک کرتا ہے اور اس اچھے کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ یہاں آ جاتا ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدن و رحمتن للمحسنین۔ لفظ محسن پر آپ غور کیجئے، محسن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حسن ہے، للمحسنین یعنی وہ کہ جن کے عمل کے اندر کوئی ابتدائی درجے کا حسن پایا جاتا ہو، الذین پھر اس کے بعد اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے تو مزید کیا کریں گے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اب یہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی ہدایت بڑھتی جائے گی، ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی یہ اپنے وجود کی مینٹیننس کر رہے ہیں، یہ اپنی روح کی، اپنے نفس کی مینٹیننس کے اوپر لگے ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس کے فوراً بعد پروردگار عالم کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہے تو وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے اس لمحے موجود کو زحمت میں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہیں کامیاب۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا کرنے پر ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اگر غور کریں اس میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں حج کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں خمس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جس کا کوئی تذکرہ نہیں، تو وہ سب کہاں گئی؟ اچھا وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے کچھ اور ڈیٹیلز بنائی بیان کی ہیں، وہاں سورہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب وہاں پر یہ دو چیزیں تو درمیان میں آ گئیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں تو بڑی وسعت ہے، اگر آپ غور کریں نا کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، تو آپ صحیح ہے کہ آپ کہیے کہ نماز کا ذکر آ گیا تھا، انفاق کا ذکر آ گیا تھا، اور باقی اجمالاً پروردگار عالم نے کہہ تو دیا کہ یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو انبیاء ما سبق کا تذکرہ بھی آ گیا، آدم سے عیسیٰ تک، اور پھر ختمی مرتبت کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوتا رہے گا اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں اب ولایت بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، ایوری تھنگ، عزاداری بھی آ گئی، حسین بھی آ گیا، امام بھی آ گئے، سب۔ لیکن یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے جو کہا ہے پھر واپس سنیے گا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں، ون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں, جس کے ابھی میں نے تشریح آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کی. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, یہ ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب بھی ہیں. انصاف کی بات یہ, یہاں پر تو بہت ساری چیزیں رہ گئیں اور پروردگار عالم نے اتنی جلدی ان کو کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. یاد رکھیے گا, بعض اوقات بعض چیزیں جس انداز سے کہی جاتی ہیں اسی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر تو وہ والا ڈاکٹر تو نہیں بن پایا, ایم بی بی ایس والا, یہ تو بہت بعد میں ہے, 2 سال پہلے ہی ہوا. لیکن جو ایم بی بی ایس والا جو ڈاکٹر, کسی زمانے میں ہماری خواہش تھی, سنجیدہ میں کبھی بھی نہیں تھا اس ڈاکٹری کے لیے, لیکن یہ کہ بہرحال خواہش تھی. تو ہمارے نانا مرحوم جو تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ڈاکٹر بنو, تم ڈاکٹر بنو, تم وہ جیسے ایک بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہو. تو پھر وہ ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ میٹرک اچھی طریقے سے کر لو, پھر انٹر کے 2 سال, انٹر کے 2 سال اگر تم نے گزار لی اور ایک مرتبہ تمہارا ڈی ایم سی یا ایس ایم سی کے اندر داخلہ ہو گیا, تو پھر ڈی ایم سی میں جو پہنچ گیا وہ ڈاکٹر بن گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی ڈی ایم سی کے اندر اگر کسی کو داخلہ مل گیا تو وہ ڈاکٹر بن گیا, تو اس کا کہ یہ مطلب ہے کہ واقعی ڈی ایم سی کے اندر گئے تو کوئی منتر پڑے گا اور ہم ڈاکٹر بن جائیں گے. ول اٹ بی لائک دس؟ کیا ایسا ہوگا؟ آف کورس ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایس ایم سی کے اندر پہنچ گیا تو ڈاکٹر بن گیا, تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آج کل کی اصطلاح کے اندر ہم یہ کہیں مثال کے طور پر کہ ہاں بھائی وہ تو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت فکر مند تھا اور امریکہ پہنچ گیا, تو اب کر کیا رہا ہے؟ اب جو بھی کرے, بہرحال امریکہ پہنچ گیا, 4-5 سال کے بعد کامیاب تو ہو ہی جائے گا. یہ کس اعتبار سے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹریک کے اوپر آ گیا, اب یہ ٹریک کے اوپر آ گیا, تو اب اگر راستے پر آ گیا ہے تو اس راستے پر اگر چلتا رہے گا تو پھر اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا. تو اب اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے کہ جناب حیدرآباد پہنچنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ بس سیدھا سیدھا چلے جائیے, سیدھا سیدھا چلے جائیے, بس سیدھا سیدھا چلے. اب پہنچ گئے آپ حیدرآباد, پہنچ گئے, اب اور کہیں جانا, اب حیدرآباد پہنچ گئے, پہنچیں گے 3 گھنٹے بعد. مگر اگر یہیں پر آپ صحیح ٹریک کے اوپر آ گئے تو کہا کہ باپ حیدرآباد پہنچ گئے, آپ فکر مند نہ ہو, نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے, آپ سیدھے سیدھے چلتے چلے جائیے تو حیدرآباد پہنچ جائیں گے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, یہ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک کا تعلق ہے رب کے ساتھ, ایک کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ. یعنی سمبولک ہے کہ دین سارے کا سارا ان 2 چیزوں میں منحصر ہے. کچھ وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں وہ ادا کرتے رہو, کچھ وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کرتے رہو. اگر اس اصول کو تم نے سمجھ لیا تو تم کامیاب بھی ہو اور اپنے رب کی طرف سے جادہ ہدایت پر بھی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھایا کہ اگر تم اس راستے پر ہو تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ خدا کی طرف سے جو آئے گا تم قبول کرتے جاؤ گے. اب اس کے اندر روزہ آئے گا, حج آئے گا, جو بھی چیزیں آئیں گی, مولایت کا اعلان آئے گا, اماموں کا ذکر آئے گا, اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول کرنے میں تم پس و پیش سے کام نہیں لوگے. یہ ایک گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے یہاں پر کیا. اب آپ دیکھیے کہ سائملٹینیس کانٹراسٹ 180 ڈگری پر جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, کہ محسنین وہ کہ جن کے عمل کے اندر کچھ ابتدائی درجے کا حسن پایا جاتا ہے, اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ان سے ہٹ کر, من الناس من لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, یشتری لہو الحدیث جو کون ہیں, خریدار ہیں, وہ کس چیز کے خریدار ہیں؟ لہو و لعب کی باتوں کے خریدار ہیں, عیاشی کی باتوں کے خریدار ہیں, بیہودہ گوئی کے خریدار ہیں, بیہودہ باتوں کے خریدار ہیں. لہو الحدیث, لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو, ایک ایسا کھیل تماشا جو باطل, عیش و عشرت, عیاشی, کہیے اس کے خریدار ہیں. یعنی ان کا کیس یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کتاب کی یہ آیتیں جو حکمت والی ہیں جب یہ پڑھی جائیں تو یہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان سے کہا جائے کہ جناب قرآن کا بیان ہو رہا ہے, آئیے اور آ کر سنیے, نہج البلاغہ پر گفتگو ہو رہی ہے, آ کر سنیے, آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, دے آر لیسٹ بودرڈ, وہ اس کے خریدار نہیں ہے. یہ سودا وہاں نہیں بکتا. وہاں پر جو سودا بکتا ہے وہ کس چیز کا بکتا ہے؟ اللہ والحدیث. ان سے آپ کہیے کہ دعائے کمیل ہے, ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ آئیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب چلیے فلاں جگہ پر نائٹ کلب میں ایک بہت اچھی مغنیاں آئی ہیں اور ان کے جو رقص و سرود کی محفل ہے اس کے اندر جا کے شریک ہوتے ہیں, تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے, کسی اور کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے. یہ آگے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے, اس لیے میں اس کو ساتھ ساتھ اس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے. یعنی ایک انسان ہے وہ خریدار ہے اس دنیا کے اندر, ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا خریدار ہے. آپ یہ گلاس لیں گے تو اس کی قیمت ہے, یہ پلیٹ لیں گے تو قیمت ہے, بوتل لیں گے تو قیمت ہے, مائک لیں گے تو قیمت ہے, اگر آپ کو ابا خریدنی ہے تو اس کی بھی قیمت ہے, اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے, پروڈکٹ, آبجیکٹ, سروس, اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. وہ قیمت مادی بھی ہوتی ہے, وقت کے حساب سے بھی ہوتی ہے, وہ تمام تر چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, مگر اس کی ایک پرائس ہے کہ جو آپ کو پے کرنی ہے. اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اسی دوران آپ دوسرا کام نہیں کر پائیں گے, جس کو کہتے ہیں اپورچونیٹی کاسٹ اکنامکس کی ٹرمز میں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث, لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو ان باتوں کے خریدار ہیں کہ جن کا تعلق عیاشی کے ساتھ ہو, عیش و عشرت کے ساتھ ہو, غیبت کی کوئی محفل ہے تو ان کو وہاں پر ٹائم پاس کرنا اچھا لگتا. دیکھیے ایک ہے جائز تفریح, اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. آپ کرکٹ کھیلیے, بیڈمنٹن کھیلیے, ہاکی کھیلیے, سوئمنگ کیجیے, ان تمام تر نہ لڑکوں کے لیے نہ لڑکیوں کے لیے, اسلام کی نظر میں اس میں کوئی پابندی نہیں, کوئی ممانعت نہیں, ہیلدی یہ چیزیں کریں آپ. آپ مثال کے طور پر واقعی مائنڈ کو شارپ کرنے کے لیے مثلاً اونو کھیل رہے ہیں, اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ لوڈو کھیل رہے ہیں تو اس میں تفریح کے لیے بھی کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کا ایک جملہ شاید یہاں پر بھی کوٹ کیا ہوگا کسی نشست کے اندر, کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے, روزی کے لیے, عبادت کے لیے اور جائز تفریح کے لیے, 3 چیزوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے دن کا عبادت خدا کے لیے مخصوص کر دو. عبادت میں تو بڑی وسعت ہے, تمہاری نماز ہے, کنونشنل عبادت ہے, نان کنونشنل عبادت ہے, سوشل ورک ہے, اس کے اندر لگاؤ. دوسرا ایک حصہ اپنی روزی کے لیے, کاروبار کرو, نوکری کرو, جس سے تم دوسروں کے محتاج نہ رہو. تیسرا اپنا اس دنیا کا, زندگی کا, روز کا 24 گھنٹے کا حصہ اس کام کے لیے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دو جس لذت کو خدا نے حرام نہیں کیا. اس کے اندر یہ سب آ جاتا ہے کہ جو جائز ہے, اس میں آپ کرکٹ, بیڈمنٹن, ہاکی, ٹیبل ٹینس, یہ ایون دوستوں کے درمیان ویسے ہی بیٹھنا اور گپ شپ کرنا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. جیسے یہ گپ شپ غیبت میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, ٹرانسفارم ہوتی ہے, اب یہ لہو الحدیث بن جائے, بہتان میں تبدیل ہو جائے, اب یہ لہو الحدیث بن جائے, یہ سب کا سب لہو الحدیث میں چلا جائے گا. حرام میوزک وہ بھی لہو الحدیث میں چلا جائے گا, حلال ہے تو الگ بات, حرام کے اندر پھر لہو الحدیث, اس میں ڈسکو ڈانس ہو گیا, نائٹ کلب ہو گیا, حرام فلمیں ہو گئیں, یہ سب اس کے اندر شامل. لیزل ان سبیل اللہ, اس میں خود تو وہ گمراہ ہوتا ہی ہے مگر دوسروں کو بھی راہ خدا سے گمراہ کرتا ہے, بغیر علم, اس عالم میں کہ اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کے آ رہا ہے. ویتخذھا ہزوا, اور دوسری طرف جو کتاب ہدایت ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے, وہ کہتے دیکھیے یہ بڑے اللہ والے ہو گئے کہ دعائے کمیل میں جانے کا ان کو شوق ہوا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اولئک لہم عذاب مہین, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اہانت والا عذاب ہے. مہین کا مطلب ہوتا ہے اہانت سے نکلا, اہانت کا مطلب ہوتا ہے ڈسگریس کے ساتھ, ہیومیلیشن کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پنشمنٹ دے دی جائے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی توہین کے ساتھ اس کی سزا کا انتظام کیا جائے, ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, کہ اس کے اوپر زخم تو ہے مگر زخم کے ساتھ ساتھ اس کی تذلیل اور توہین بھی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب ہماری آیتیں ان کی تلاوت کی جاتی ہیں تو واللہ مستکبرا, تو یہ تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں. جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے بن رہے ہیں, کل لم یسمع, اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں. کان فی اذنیہ وقرا, کہ گویا ان کے کانوں میں گرانی ہے, گراگوش ہو گئے ہیں, بھاری پن ہے, بہرے ہو چکے ہیں, ان کو سنائی نہیں دیتا. فبشرہ بعذاب علیم, تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہ خود توہین ہے, ورنہ اگر غور کیجئے تو عذاب کی کبھی خوشخبری نہیں ہوتی ہے, مگر پروردگار کی طرف سے کہ وہ جو عذاب میں توہین ہوگی وہ تو بعد میں ہوگی, مگر یہ خبر میں توہین ہے کہ جو اخبار, جو خبر دی جا رہی ہے, جو نیوز ان کو دی جا رہی ہے, اس کے اندر بھی ان کی خدا کی طرف سے اہانت ہے. ان کو خوشخبری دیجئے, ورنہ عذاب کی وعید ہوتی ہے, خوشخبری نہیں ہوتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خدا کے پسندیدہ ہیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے, جن کو پہلے پروردگار نے محسنین سے تعبیر کیا تھا. اب یہاں پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم جنات النعیم, ان کے لیے ہے نعمت والے باغات, یعنی ہم ان کے قدردان ہیں, انہوں نے اپنی زندگانی دنیا اس کے اندر زحمت برداشت کی. یہ عیاشی ان کے لیے بھی اویلیبل تھی, بٹ دے ڈڈ ناٹ گو فار دیٹ, یہ اس کی طرف نہیں گئے. بھائی نائٹ کلب والا جو ہے, جس طرح سے دوسروں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہا تھا پیسے لے کر, تو یہ بھی اپنا پیسہ وہاں لگاتے تو جا سکتے تھے. عیاشی کا آپشن تو ان کے پاس بھی تھا, مگر یہ نہیں گئے. تو کیوں نہیں گئے, یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری محبت میں نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا خدا اس بات سے راضی نہیں ہے. تو جب یہ ہمارے کہنے پر دنیا کے عیش و عشرت سے, حرام سے اپنے آپ کو روک رہے تھے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہاں میدان قیامت میں ہم ان کی قدردانی نہ کریں. پھر ہم ان کے قدردان ہیں, اور پھر ان کو ہم اس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے کہ نعمتوں والے باغات ان کے منتظر ہیں. فار ہاؤ لانگ, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں سے پھر یہ نہیں ہوگا کہ چیک آؤٹ ٹائم ہو, کہ چار دن کی آپ کی بکنگ ہے, اس کے بعد آپ کو اس ہوٹل سے نکل جانا ہے, کیسا کچھ نہیں ہوگا. ونس یو آر ان, یو آر دیئر فار ایور. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے, خالدین فیہا. تو تین چیزیں آئیں, جنات النعیم, نعمتوں والے باغات. نمبر دو, دو دن چار دن کے لیے نہیں ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نمبر تین, یقین دہانی, وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. یعنی یہ گویا پروردگار کنونس کر رہا ہے, وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا وعدہ کرے اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کرے, کہیے وہ خدا خدا نہ رہا. پھر خدا فرماتا ہے وہ هو العزیز الحکیم, خدا عزیز بھی ہے, خدا حکیم بھی ہے. یہ ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو جسٹیفیکیشن ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے, اور یہ وعدہ کر کون رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے, وہ خدا جو عزیز ہے اور وہ خدا جو حکیم ہے. عزیز ہے یعنی صاحب عزت ہے. صرف اتنا کہنے سے اس لفظ کا مطلب ادا نہیں ہوتا. لفظ عزیز کو سمجھانے کے لیے تین چار لفظوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. ایک تو وہی صاحب عزت, ایک اور لفظ زبردست, ایک اور لفظ شکست ناپذیر. یہ تین لفظ اگر آپ رکھیں کم سے کم, تب جا کر اس لفظ کا کچھ مطلب واضح ہوتا ہے. عزیز یعنی صاحب عزت, وہ زبردست ہے. زبردست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ, دست کہتے ہیں ہاتھ کو, زبردست. آپ لوگ اہل زبان ہیں, میں آپ کو کہاں سمجھا رہا ہوں, مگر بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک وہ ہوتا ہے زیر دست اور ایک زبردست. زبر اوپر ہوتا ہے, زیر نیچے ہوتا ہے. وہ زبردست ہے یعنی اس کا ہاتھ اوپر ہے, یعنی وہ ڈومیننٹ کرتا ہے, وہ ڈومیننٹ کرتا ہے. وہ زیر دست نہیں ہے, کسی اور کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے, وہ زبردست ہے. پھر وہ صاحب عزت ہے. دنیا کے اندر تو اگر وقتی طور پر کوئی زبردست ہو جائے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے. جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو پھر وہ صاحب عزت نہیں ہوتا ہے, سر جھکا سکتا ہے, دل نہیں جھکا سکتا. فرعون ہے, نمرود ہے, صدام ہے, جتنے بھی ظالم ہیں, ان سب کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ اگر وقتی طور پر ان کے پاس طاقت آ جائے تو پھر ان کا عمل ان کو صاحب عزت نہیں رہنے دیتا. جبکہ یہ زبردست ایسے زبردست تھے کہ جن کی زبردستی اپنی نہیں تھی, مل گئی تھی اور دائمی نہیں تھی, ختم ہو جانے والی تھی, مگر خدا ایسا زبردست ہے, ایسا قدرت مند ہے کہ جس کی قدرت کسی اور کی نہیں ہے, ذاتی ہے, زائل نہیں ہونے والی, شکست ناپذیر, کوئی اس کے اوپر ڈومیننٹ نہیں ہو سکتا, نہ آج نہ کل. کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا کہ جس میں کوئی خدا سے بالادست ہو جائے. تو وہ ایسا زبردست ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ظلم نہیں کرتا تو پھر وہ صاحب عزت بھی ہے, یعنی اس نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. جب اسے ظلم نہیں کیا تو وہ صاحب عزت ہے, عزیز ہے, زبردست ہے, شکست ناپذیر ہے, اور وہ یہ وعدہ کر رہا ہے تو اس کو اپنا وعدہ روک نبھانے سے کون روکے گا. دوسری بات, وہ حکیم بھی ہے, وہ صاحب حکمت ہے, وہ جانتا ہے کہ اگر میرے بندوں کا میں یہ امتحان لے رہا ہوں تو ان کا حق ہے, وزڈم اسی کے اندر ہے کہ پھر بعد میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. تو اب اگر آپ اس کے ساتھ وہ پیچھے بات کی گئی تھی ان تینوں چیزوں کو جوڑ لیجئے تو آپ کو ملے گا کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح انجام دیے, ان کے لیے کیا ہے کہ نعمتوں والی جنت, یہ ہم ان کو وہاں پر ریوارڈ کریں گے. خالدین فیہا, وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا ان کا معاملہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور تیسری چیز, وعد اللہ حق کا, یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. اور خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہ, اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اپنی اسی قدرت کے کچھ مظاہرے ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا. مثلا آسمانوں کو اس نے پیدا کیا بغیر کسی ستون کے, تم دیکھ رہے ہو, یعنی اگر ستون ہے تو تمہیں نظر نہیں آ رہے, تم جب دیکھ رہے ہو تو تمہیں یہی دکھ رہا ہے کہ کوئی ستون موجود نہیں. کہ تم اگر کوئی چھت بھی بناتے ہو تو تمہیں پلرز چاہیے تاکہ وہ چھت اپنی جگہ پر قائم رہ سکے, باقی رہ سکے. مگر کیا خدا نے اتنی بڑی چھت جو قائم کی ہے, جو بھی نظام درود بھیجے گا محمد و آل محمد, تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو مصائب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اس سیشن کے اندر ادا نہیں کرتے. وہ جب دعائے کمیل ہوگی انشاءاللہ تو مولانا مظفر صاحب انشاءاللہ وہ مصائب بھی پڑھیں گے. میں تو اپنے پانچ منٹ مزید انہیں آیتوں میں صرف کرنا چاہوں گا. تو پروردگار عالم نے آگے پھر مزید اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا, اسی بات کو ایک طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے. آگے جا کر پھر پروردگار عالم کی طرف سے کیس اسٹڈی شروع ہوتا ہے. کیس اسٹڈی کا مطلب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تھیوری بیان کی جاتی ہے, پھر اس تھیوری کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ادھر 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 ادھر, بالکل اسی طریقے سے. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی سوئمنگ کے اندر کیا کیا جاتا ہے, کہ سوئمنگ کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, آخر میں پول کے اندر جایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارتے ہیں اور یوں ہاتھ مارتے ہیں, یہ جتنا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تھیوری ہے. پریکٹیکل تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کسی کو پیش کر دوں کہ جو اس طرح سے سوئم کر کے دیکھا ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ باتیں جو پروردگار عالم نے کہیں کہ یہ ہدایت ہے محسنین کے لیے اور یہ اور یہ یہ صفات ایمان اعمال صالح. آگے جا کر پروردگار عالم نے جناب لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کو پروردگار عالم اس جگہ پر گویا پریزنٹ کر رہا ہے کہ لقد آتینا لقمان الحکمتا, ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی. صرف علم کا تذکرہ نہیں کیا ہے, یہ علم سے آگے کا مرحلہ ہے کہ جس کو حکمت کہا جاتا, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اس کے پاس علم تو تھا مگر وہ صاحب حکمت بھی تھا, وزڈم تھا. وزڈم کا تعلق ذوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اسلوب کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. صرف یہ جان لینا کہ یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے یہ تو علم ہے, مگر یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے تو یہ کام کب کرنا, کس جگہ پر کرنا, کتنا کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اس کو فرض کیجئے کہ آئس کریم بنانا آتی ہے, تو وہ چلا جائے اس سیزن کے اندر کراچی میں تو پھر بھی شاید بک جائے گی, لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آئس کریم لے کر جائیں اور گلگت اور بلتستان کے اندر جب فرض کیجئے کہ مائنس فائیو مائنس ٹین ہو, تو آپ یہ کہیں کہ میں بہت بہترین آئس کریم بنا کر لایا ہوں, تو آپ کے فن پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, مگر آپ کی حکمت پر ڈاؤٹ ہے کہ اتنی سخت سردی کے اندر آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے آئس کریم خریدے گا. اسی طریقے سے آپ فرض کی لیجئے کہ مثلاً سخت گرمی کا موسم ہو اور آپ ہیٹر بیچنے کے لیے نکالیں, تو آپ کا علم تو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیٹر کیسے بنتا ہے, مگر آپ کو یہ عقل نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں ہے, یہ فہم نہیں ہے کہ یہ موسم ہیٹر بیچنے کا نہیں ہے. تو حکمت کا تعلق بعض دوسری چیزوں کے ساتھ اور عوامل کے ساتھ ہے کہ جس میں اگر آپ براڈر سینس کے اندر لیں تو شاید اس کو بھی آپ علم سے تعبیر کر دیں, لیکن یہ کہ بہرحال حکمت کے اندر ذوق, ٹیسٹ, انسان کا سمجھدار ہونا, یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اگر ایک شخص ہے اس کو معلوم ہے کہ تھری پی سوٹ کیا ہوتا ہے, وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب یہ پینٹ ہے, یہ شرٹ ہے, یہ کوٹ ہے, اور یہ ہے اور یہ اور یہ بہترین جوتے, وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, اس کے اوپر اچھے بھی لگتے ہیں, مگر یہی سارا وہ پہن کر عاشور کے جلوس میں آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لباس حرام ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لباس ساتر نہیں ہے, اس نے جسم کو تو چھپایا ہے, یہ کوئی نازک لباس نہیں ہے, ایسا لباس نہیں ہے کہ جس سے جسم ظاہر ہو رہا ہو, مگر بات یہ ہے کہ کیا یہ لباس عاشور کے لیے مناسب تھا؟ عاشور کے دن توقع نہیں تھی آپ سے کہ آپ یہ لباس پہن کر آ جائیں گے. تو یہ حکمت کے بہرحال خلاف ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اگر آپ کسی کے گھر دعوت پر شادی میں گئے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ شادی میں اگر آپ ولیمے میں گئے تو وہاں پر آپ کیا کھانے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں کم زیادہ کی بات نہیں کر رہا کہ تعداد کم ہوگی زیادہ ہوگی, کوانٹٹی کم, اس کی بحث نہیں کر, کتنی ڈشیں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ہر ایک اپنے اعتبار سے فضول خرچی نہ ہو, یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے, مگر اتنا تو طے ہے نا کہ آپ یہ تو توقع نہیں کرتے کہ وہاں پر دال چاول ہوں گے, آپ یہ تو توقع نہیں کر رہے کہ وہاں پر دال چاول ہوں گے, یعنی جو آپ فاقہ کشی کی کسی تقریب کے اندر توقع کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو آپ ولیمے میں یہ توقع تو نہیں ہوگی آپ کی. اور اسی طریقے سے آپ فرض کیجئے کہ فاقہ کشی کا کوئی پروگرام ہے, اگر عاشور کے دن کہ بھائی فاقہ کشی کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے, تو وہاں پر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہاں پر بوفے لگاؤ؟ معقول نہیں ہے. تو وہ چیز کہ آپ کو بنانا آتا ہے, کون آپ کے ہنر کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ مگر صرف ہنر کا آنا کافی نہیں ہے, انسان کو اتنا صاحب فہم سمجھدار ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کب کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. ان تمام تر چیزوں کو جب آپ ملا لیں گے تو علم کے ساتھ حکمت بھی واضح ہو جائے گی. یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ہے وہ یہ کہ لقد آتینا لقمان الحکمت, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, دوسری جگہ پروردگار عالم نے کہا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. خود پیغمبر اکرم کے جو وظائف ہیں ان میں ایک چیز یہی ہے, یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, وہ آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں, نفسوں کو پاک بھی کرتے ہیں, کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کا معاملہ آگے کا ہوتا ہے. یہاں جو چیز پروردگار عالم نے پہلی بیان کی ہے حکمت کے فوراً بعد, وہ یہ کہ انشکر للہ, اے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو, وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور یہ بھی یاد رکھو سمجھ لو کہ تمہارا شکر ادا کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, اس کا حق ہونا اور بات ہے, اس کا فائدہ اٹھانا اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے, یہ الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, کہ جی نہیں, یہ تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا کہ جب تم نے شکریہ ادا نہیں کیا تھا تو اس منعم نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا, تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر وہ تمہیں کتنا نوازے گا اور کتنا عطا کرے. وہی چیز جو سورہ ابراہیم کی بہت مشہور آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو یقیناً ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے, اور اگر تم نعمتوں کا کفران کرو تو انا عذابی لشدید, تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. یہاں پروردگار عالم نے پہلی بات یہ کی. ایک آخری بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ لقمان علیہ السلام کو خدا نے کچھ باتیں گائیڈ کی سمجھائیں, اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہی, وہیں سے پھر آگے یہ بات بڑھتی ہے کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے, وہ ہوا یعظہ, اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیں. یہ میں اپنے بچوں سے یہاں پر کہوں گا, اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ گھر جا کر ایک مرتبہ، یہ 31واں سورہ ہے، بہت مختصر سورہ ہے، تعارف تو آپ کے سامنے آ ہی چکا نا، تو گھر پہ جا کر ذرا سا اس کو پڑھیے گا ضرور کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیں، اس کی ایک چیک لسٹ بنائیے، جو چیزیں آپ کی زندگی میں پہلے ہی ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز کمزور ہے تو کوشش کریں کہ اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ بات یہ ضرور کہوں گا آخری، اور وہ یہ کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات بھی کی، نصیحت بھی کی، اور وہ صاحب حکمت بھی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی سے بات کریں، یہ نہ ہو کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ آ جائے، پروردگار نہیں چاہتا۔ پروردگار عالم یہ بھی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ، باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے، ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ اور ماں جب اپنی اولاد سے بات کریں تو ان کو نصیحت بھی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام حکیم تھے تو حکمت کے ساتھ نصیحت کرتے تھے، تو ماں باپ بھی جب اپنی اولاد کو نصیحت کریں تو لاٹھی اٹھا کر نصیحت نہ کریں، حکمت کے ساتھ نصیحت کریں۔ موقع آتا ہے کہ جب انسان، یعنی کون سی بات کب کرنی ہے، یہ اس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے، ابھی ہم نے بات کی، تو بات تو کریں، نصیحت بھی کریں مگر حکمت کے ساتھ۔ یہ لاٹھی اٹھانے سے معاملہ نہیں چلے گا، پاس بٹھانے سے معاملہ چلے گا۔ اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز، بہت دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، کتنے یا ماں باپ ایسے ہیں کہ جن سے پوچھا جائے کہ آپ نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈائننگ ٹیبل پر یا دسترخوان پر کھانا کب کھایا تھا؟ آپ کو حیرانی ہوگی، کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ گزر گیا اپنی اولاد کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ بعض جگہوں پر یہ عجیب منطق ہے کہ کیا اولاد ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ تو کیوں نہیں کھائے گی؟ جس کو آپ نے گود میں بٹھا کر بچپن میں کھانا کھلایا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ آخر وہ بھی تو زمانہ تھا نا جب وہ آپ کی گود میں ہوتے تھے، اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا کھا سکتے؟ بیٹھ کر کھانا کھائیے ان کے ساتھ، یقین جانیے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ اور وہ سب کم سے کم دن میں ایک مرتبہ، چاہے ڈنر کی بات کریں یا کوئی اور ایک موقع ایسا ہو دن میں کہ جب آپ دسترخوان پر ساتھ بیٹھے ہیں، ایک نمبر دو، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو خدا کے واسطے نہ ٹی وی چلنا چاہیے نہ موبائل، اس وقت ٹی وی کو بھی بند کر دیجئے اور اس وقت موبائل کو بھی بند، آپ بھی بند کر دیں اور بچے بھی بند کر دیں، ایک تو بیٹھتے نہیں ہیں اور اگر بیٹھیں تو پھر اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا موبائل موجود، تو پھر برادر عزیز پر کمیونیکیشن گیپ تو آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، فاصلہ ہوا نہیں ہے، فاصلہ آپ نے کر دیا ہے۔ ورنہ اگر آپ اس کے مزداق نہ بنے کہ جو امیر المومنین اور معصومین نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب دور والے قریب ہو جائیں گے، قریب والے دور ہو جائیں گے، تو کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کو ہٹائیے تھوڑی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ، کیا کون سی قیامت آ جائے گی؟ جس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے اس زمانے میں بھی لوگ زندہ رہتے تھے نا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دیں۔ آپ کہیں کیا ٹھیک ہے ہم نے بھی اس کو کر دیا ایئر پلین موڈ پر، آپ بھی اس کو ایئر پلین موڈ پر کر دیں، ہم نے بھی ٹی وی بند کر دیا، آپ بھی ٹی وی بند کر دیں۔ یہ اگر آپ نے ہٹا دیا نا تو یقین جانیے میرا خیال ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم اس کے مزداق سے حقیقی طور پر باہر آ جائیں گے کہ جس کا تذکرہ خدا نے کہا تھا کہ کچھ ہیں کہ جو بیہودہ باتوں ہی کے خریدار ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ہٹا دیجیے، آپس میں بات کریں۔ اب بات کر رہے ہیں تو باتوں کے دوران آپ کو موقع ملے گا کہ جب آپ لقمان کی طرح سے یعظہو کی منزل پر آ سکیں، جب اس کو لگے تو صحیح کہ آپ اور میں اس کے لیے مفید ہیں، تب تو وہ میری اور آپ کی بات سنے گا۔ لیکن اگر ہم نے اتنا کمیونیکیشن گیپ کر دیا پھر ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ ایک، کھانا ان کے ساتھ کھائیے، نمبر دو، ان کے ساتھ موقع بموقع، اگر روز نہ بھی ہو سکے تو ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کھیل ضرور کھیلیں۔ اگر آپ کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں، اس کو کرکٹ پسند ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیے۔ اگر اس کو بیڈمنٹن پسند ہے، اس کا بیڈمنٹن کھیلیے۔ اگر ٹیبل ٹینس پسند ہے تو آپ ٹیبل ٹینس کھیلیے۔ اگر آپ کہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر تو بہرحال پیسے والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیبل ٹینس ہے نہ ہمارے پاس بیڈمنٹن، حالانکہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کہیں میرے پاس اسپیس نہیں ہے، کہاں پر کھیلیں کرکٹ، کہاں پر کھیلیں؟ ویسے تو کمروں کے اندر، ہم لوگوں نے اپنے بچپن کے اندر کمروں کے اندر کرکٹ کھیلا ہے، یقین جانیے کہ بہرحال میرے لیے اب اپنے اس پروفائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے تو میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتا کہ کمرے کے اندر کس طریقے سے کرکٹ کھیلتا ہوں۔ ایک تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ چلیے کچھ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لوڈو تو ہے، لوڈو کھیلیے، مگر اس کھیل میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کیجئے، آپ کو وہ صحیح موقع ملے گا جس میں آپ حکمت کے ساتھ اس کو نصیحت کی دو باتیں کہہ سکیں، اور آپ مطمئن ہو جائیے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس اپنائیت کا اظہار کر دیا تو کل اس کو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتے ہوئے پہلا مشورہ آپ سے کرے گا، باہر کسی کو تلاش نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔